الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی کی کچھ بعد یہ آیت ذکر فرمائی گئی ہے. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی دوست ہیں، ولی ہیں، سرپرست ہیں، مددگار ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اللہ پاک اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے مددگار، ان کے ولی، ان کے تعلق والے وہ طاغوتی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوتی شیطانی قوتیں اپنے دوستوں کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کی طرف دھکیلتی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ولی کا مطلب ہے دوست. ہم سب سنتے ہیں کہ بے فلاں ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. ولی کی جمع اولیاء آتی ہے. تو ولی کے بنیادی معنی تو ہیں دوست. دوسرے معنی سے آتے ہیں مددگار. تیسرے معنی سے آتے ہیں سرپرست، کوئی بھی تعلق والا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ولی وارث کون ہے، یعنی اس کا سرپرست. اللہ رب کریم نے اتنی بڑی بشارت اہل ایمان کو سنائی ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور انہیں پھر تاریکی کے گڑوں سے نکال نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ آگ کے گڑوں کے اندر گر رہے ہو اس طرح کہ جس طرح پروانہ وہ شمع کی طرف منڈلاتا ہے، دیے پہ آ کے منڈلاتا ہے، جلنے کی فکر میں ہوتا ہے، اس میں گرتا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی. تو فرمایا تم لوگ تو مستقل آگ میں گرنے کے لیے لپک رہے ہو پروانوں کی طرح. اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وہ اللہ ہی ہیں کہ جنہوں نے ان امیوں میں ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کریں، ان کو کتاب سکھائیں اور ان کو دانائی کی باتیں سکھائیں۔ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور کا مینار بنا کے بھیجے گئے۔ سراج منیر ان کو کہا گیا کہ آپ ایک چمکتے ہوئے منیر اور روشنی والے سورج ہیں، ایسا سورج کہ جس سے روشنی حاصل کر کے انسان اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ چند لمحے کے لیے انسان یہ تصور کر لے کہ اب اور تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو اچانک لائٹ چلی گئی، گھپ اندھیرا، انسان 8-10 قدم وہ آسانی سے نہیں لے سکتا، ٹٹول ٹٹول کے چلتا ہے، اس میں بھی کہیں کہیں پاؤں مڑ سکتا ہے، کہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی ماحول کہ جب اس میں روشنی ہو، لائٹ جلی بھی ہو، سورج روشن ہو، آپ تیزی سے کتنا سفر کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو دو روشنیاں ضروری ہیں، ایک انسان کے اپنے اندر کی روشنی جو آنکھ کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، اور گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ دو راستے انسان کے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کا جسم اس دنیا سے رابطہ کر پاتا ہے، اور وہ دو چیزیں اس کی ایک سماعت اور ایک بصارت۔ ان دو چیزوں کو اگر انسان میں سے نکال لیا جائے، یہ نہ ہو، انسان چلتا پھرتا جیتا جاگتا ایک لاشا ہے، اس لاش کے سوا کچھ نہیں، اسے نہ دنیا کی آوازوں کو پتا، نہ یہاں کے الفاظ کا پتا، نہ یہاں کے کسی انداز کا پتا، اور بینائی نہ ہو تو نہ رنگ کا پتا، نہ دنیا کی ساخت کا پتا، وہ ڈیف اینڈ ڈم بالکل ایک اندھا اور بہرا ہو جائے تو اس کے دنیا سے تعلق ختم، کوئی رابطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو دو رابطے دیے، تو ایک روشنی اندر کی ضروری ہے کہ وہ روشنی ہو، پھر باہر کی روشنی ہو۔ وہ روشنیاں جب دونوں ملتی ہیں تو انسان دنیا میں چلتا پھرتا اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، کہاں گڑا ہے، کہاں کانٹے ہیں، کہاں کیچڑ ہے، کون سا راستہ باغ باریک باہر کا ہے، کس جگہ پھول پھلواری ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا کا راستہ ہے، تصوف کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، نیکوں کا راستہ، کہ انسان کی ایک اپنے اندر کی روشنی وہ ہو، اور پھر اس کے اوپر نور علی نور پیارے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی، جو آپ کو کہا گیا کہ آپ کو نور بنا کے بھیجا گیا، آپ کو سورج بنا کے بھیجا گیا، وہ روشنی، اس روشنی ایمان کے ساتھ جب مل جاتی ہے پھر انسان کو اپنی سمت نظر آتی ہے، کہاں کچرا ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں گڑا ہے، کہاں پھول ہیں، کہاں خوشبو ہے، کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس روشنی کو دونوں کو جب ملا لیا جائے، انسان سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست اقدس سے زمین پر بیٹھے ہوئے ایک لکیر کھینچی، اور اس لکیر کو کھینچنے کے بعد اس کے کراس میں بھی آپ نے مختلف لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے آس پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، یہ جو بیچ والا خط ہے، یہ جو لکیر کھینچی ہوئی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے، اور یہ جو اس کے ادھر دائیں بائیں مختلف خطوط ہیں، لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ اس صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے مختلف راستے بنے ہوئے ہیں، اور جو جہاں بھٹک گیا، نکل گیا ادھر ادھر، بہک گیا۔ اس لیے فرمایا علیکم بالجماعہ، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی جماعت سے جوڑ کے رکھو، اچھی جماعت سے جوڑ کے رکھو گے، اچھے اہل اللہ سے تعلق رکھو گے، تو ان کی برکت سے ان کے ساتھ اچھی جگہ پہنچتے چلے جاؤ گے، اور جہاں اس سے ہٹ گئے بھٹک جاؤ گے۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ جس طرح بکری کا ریوڑ ہوتا ہے، تو جب ساری بکریاں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور ان کا راعی، ان کے چرانے والا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں پہ نظر رکھتا ہے کہ کوئی بکری ادھر ادھر بھٹک کو بہک نہ جائے، تو ساری بکریاں بحفاظت دن بھر چر کے اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہیں، اور جہاں کوئی بکری اپنے راعی سے، اپنے چروائے سے نظر چرا کے، نظر بچا کے ادھر ادھر وہ بھٹک گئی، نکل گئی گئی، تو فرمایا کہ وہ بھٹک جاتی ہے، اور اس کو بھیڑیا، درندہ، کوئی بھی پکڑ کے کھا جائے تو مالک کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ جہاں اس نے اپنے گروپ کو، اپنی جماعت کو، گروہ کو چھوڑا، بھٹکی اور اس کو وہیں کسی بھیڑیے نے درندے نے اچک لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی. تو اسی طرح یہ ولایت کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے. نور روشنی، سورج کی روشنی جس طرح مادی روشنی ضروری ہے، اس طرح ایمان کی روشنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے. تو قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، یہ روشنی ایمان کی آخرت تک جائے گی. قبر میں ہم دیکھیں جب مرحوم کو دبا دیا جاتا، دفنا دیا جاتا، بالکل اندھیرا گپ، وہاں تو دن رات کا منظر ختم ہو گیا، دن اور رات برابر ہے قبر میں. چاہے آپ دن کے 12 بجے دفنائیں، سورج بالکل عروج پر کیوں نہ ہو، جیسے ہی سلیب کا آخری ڈھکن ڈھکا، مٹی ڈالی، اب وہاں چاہے دن کے 12 بج رہے ہوں یا رات کے 12 بج رہے ہوں، وہاں کی تاریخی تو برابر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی ابھی دن ہے یا رات ہے. ایمان کی روشنی پھر وہاں پہ کام آئے گی، وہ روشنی اس کے ایمان کے مطابق وہاں روشن کرے گی. اکثر لوگ برزخ کے بارے میں سوچتے ہیں، بڑے سوالات آتے ہیں ہر ایک کے ذہن میں کہ برزخ کی دنیا، مرنے کے بعد کی دنیا کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے پھر برزخ ایک آڑ ہے. برزخ کا معنی ہوتا ہے ایک آڑ، ایک حجاب. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک کہ وہ اٹھائے جائیں اس وقت تک ان کے اوپر ایک آڑ ڈال دی گئی، ایک پردہ کھینچ دیا گیا. ادھر والے ادھر کی باتیں نہیں، وہ آپس میں رابطہ کر سکتے، ادھر والے ادھر رابطہ نہیں کر سکتے. ایک بنیادی اصولی طور پہ کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے ملاقات ہونا یا فرشتوں کے ذریعے باتیں پہنچا دینا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ حدیث میں آتا ہے. لیکن براہ راست برزخ کے لوگوں سے ہمارا رابطہ منقطع، اور ہمارا رابطہ برزخ والوں سے، وہاں والوں کا یہاں سے منقطع ہو گیا. فرشتوں کے ذریعے خبریں پہنچے سے پہنچے، جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے سارے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، لیکن اس کا رابطہ ہم سے نہیں ہوتا. رابطہ ہوتے ہوئے بھی رابطہ منقطع رہتا ہے. ماں کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، ماں کی غذا کے ساتھ اس کی غذا چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے رابطہ نہیں کر پاتا. اسی طرح برزخ والے ہیں، پردہ پڑ گیا. تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، برزخ کیا، کیسی زندگی، کیا روشنی، کیا اندھیرا. تو اس کی مثال قرآن و حدیث میں بھی جو ملتی ہیں، اس کا جو نچوڑ آپ کو بیان کروں. رات جو اللہ پاک نے بنائی، تاریکی کی چیز بنائی، اندھیرے والی بنائی، ہر ایک اندھیرا کر کے سوتا ہے، اور اندھیرا کر کے بھی اوپر منہ پہ کوئی کپڑا پر ڈال کے منہ ڈھک کے اکثر لوگ سوتے ہیں. بالکل جب اندھیرا ہو جائے پھر سکون کی نیند آتی ہے. جیسے ہی اس کا رابطہ اس دنیا سے منقطع ہوا اور خواب کی دنیا سے رشتہ جڑا، اب یہاں کی ساری آس پاس کی نقل و حرکت اس کے سامنے مخفی ہو گئی. وہاں بیٹھا ہوا کوئی اس کی چیز چرا لے، کوئی اس کی برائی کر رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہی شخص چند لمحے پہلے جاگ رہا تھا، سارے احساسات اس کے ساتھ تھے، جیسے ہی نیند کی وادی میں گیا سب آس پاس کی چیزیں اب اس سے بے خبر. اور مزید یہ جو اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سو جانے کے بعد ہر ایک کے لیے اس کی آنکھ کی چھوٹی سی ڈبیا میں، اس کے دماغ میں، اس کے بستر پر، جو وہ 6 فٹ کے بستر پہ سو رہا ہے، اللہ نے اربوں خربوں انسان جو سو رہے ہیں ان سب کے بستروں پر، ان کے دماغوں میں یا ان کی آنکھوں میں ایک عالم اور ایک دنیا قائم کر دی. آنکھ بند ہوتے ہی اب وہاں کے خواب کے جو منظر آتے ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، روشنی بھی ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، بسا اوقات تو بلکہ خواب میں اڑنا بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں اڑ سکتا، وہاں اڑ بھی رہا ہے. اکثر کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جی اڑ رہے ہیں. بہت ساری وہ چیزیں جو ناممکنات ہوتی ہے دنیا میں، وہاں انسان کر رہا ہے. مرحومین جو جا چکے وہ آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں چل رہی ہیں. اب باہر کی دنیا والا شخص دیکھے تو پورا باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اس کے وہاں جاتے ہی وہ اندھیرا ختم، روشنی شروع، وہاں سورج، چاند، بلکہ اس وقت بارشیں، بہت سے لوگ طوفان، سیلاب نظر آتے ہیں، انسان ڈوب رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، عجیب و غریب مناظر ہوتے ہیں. اس وقت اس کے لیے پوری دنیا وہی ہوتی ہے، خواب کے وقت جب تک وہ سو رہا ہے. اور پوری رات اس کی جب گزرتی ہے، اٹھتا ہے ایک دم تو لگتا ہے کہ رات ابھی گزر گئی. وہی شخص اگر جاگا ہوا ہو، بخار ہو، بیمار ہو، ایک ایک لمحہ اس کا گن گن کے گزرتا، رات گزر کے نہیں دیتی، گھڑی دیکھتا ہے بار بار کہ کتنا وقت ہوا، کتنا وقت ہوا، کتنی لمبی لگتی ہے. اسی طرح قبر کی دنیا ہے، برزخ کی دنیا ہے، وہ ایک حقیقی دنیا ہے. انسان کو وہاں اندھیرے میں لٹا دیا گیا، اب وہاں ایمان کی روشنی میں اپنا کام شروع کرنا ہے. یہ ولایت، یہ تعلق، یہ دوستی جو وہاں پہ اللہ پاک سے دنیا میں رکھ کے آ گیا، کر کے آ گیا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ اب دکھائیں گی اپنا کام، وہ روشنی اس کے ایمان کے مطابق ملے گی. بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ انسان موت کے منہ میں گیا، بڑا کچھ دیکھا اور جھٹکا کھا کے اٹھ گیا، سب کچھ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں. وہ کہتا نہیں مجھ پہ تو کوئی نہیں گزری. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ انسان موت کے منہ میں گیا، اٹھ کے آیا واپس، اور اس نے بتایا کہ جی ہاں تو میں بہت کچھ دیکھ کے آ گیا ایک لمحے کے اندر. تو کسی کو یاد رہ جاتی ہیں وہاں کی باتیں. تو یہ عجیب و غریب دنیا بہرحال ہے. تو یہاں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے، ان کے ساتھ بچا رہتا ہے، ولی کے ذریعے پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. کہ دنیا میں رابطہ کرنے کے لیے اللہ پاک سے، اس کے جو یہاں پہ دوست ہیں ان سے جب تعلق رکھتا ہے تو پھر اللہ پاک سے تعلق جڑتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے واعظ کے اندر فرمایا کرتے تھے، بڑا مشہور شعر ہے، مزاحی انداز میں ہی فرمایا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ایک ہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس سے ملنے کی راہ یہی اللہ پاک سے، کہ جو اللہ سے ملنے والے ان سے راہ پیدا کر لو، تعلق پیدا کر لو، تو وہاں راہ پیدا ہو جائے گی، ان سے تعلق پیدا ہو جائے گا. اب خود تبدیل لانا بہت مشکل ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ انسان مل جائے تو پھر وہ روشنی میں آہستہ آہستہ چلتا چلا جاتا ہے. وہ بہت سارے کام کہ جو انسان کو انفرادی طور پہ نہیں کرنے آسان ہوتے، بڑے مشکل ہوتے، ناممکن ہوتے ہیں، وہ کسی اس کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ لگ کے کرنا چاہتا ہے تو آسان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں کا ماحول ہے، اب اس ماحول کے اندر ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، دعا تسبیح پڑھنا اور بہت آسان ہے. اس ماحول کو تھوڑا سا آپ مختلف کر لیجئے، اس سے آپ تھوڑا سا ماڈرن ماحول میں چلے جائیے، وہاں پہ ٹوپی پہننا بھی ایک کار دارت. کسی ماڈرن پارٹی میں چلے گئے، اب وہاں ٹوپی پہننا بھی بہت بڑا پہاڑ جیسا کام ہے، بڑا مجاہرہ ہے، سب ماڈرن ہے کہ وہاں پوری محفلیں ماڈرن اور سارے بالکل ایک دوسرے انداز کے. تو اس ماحول کی وجہ سے دیکھیے پورا انسان کا ایک وہ عمل کہ جو اس ماحول میں نہ کرنا ایک بوجھل ہے، کہ اس محفل میں بغیر ٹوپی کے بیٹھتا انسان کو ایک ناگوار گزرے. ایسی محفل بھی ہو سکتی ہے جہاں ٹوپی پہننا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. فرق کیا ہے اس گروہ کا، اس جماعت کا، اس ماحول کا، کہ جس ماحول میں انسان نے اپنا آپ کو جوڑا ہے اس ماحول کے مطابق اس کو وہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس ماحول سے ہٹ کے کام کرے گا تو وہ دوسرے کام اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے. تو نیک لوگ ساتھ جڑ کے نیکی کے کام سارے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اب روشنی جو جس کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے روشنی عطا فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ روشنی ہے کیا؟ اچھے برے کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز، اخلاق حسنہ اور حمیدہ کی تمیز. انسان اس روشنی کے ہوتے ہوئے بھی جو سورج کی روشنی ہے تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا، مال کو سود کے اوپر دینا اور جبری سود کھانا وصول کرنا، بے ضابطگیاں لوگ بڑھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل عام کر دینا، جو جہالت کی ساری باتیں سب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے انہوں نے کون سی روشنی دی؟ ہمارا تو ساری زندگی وہ بحثوں باسہ یہی رہتا ہے کہ حضور نور کے بنے ہوئے ہیں کہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. اصل روشنی جو آپ نے عطا فرمائی جس سے انسان کو روشنی ملی، وہ روشنی ہے کیا؟ وہ روشنی یہی ہے کہ جس تاریکی میں امت اور یہ قوم ڈوبی ہوئی تھی جہالت کے اندر، وہ اصل چیز ہے کہ اس کو آپ نے روشنی میں تبدیل فرمایا، کہ لوگوں میں اچھے برے کی، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اس چیز کو سکھایا آپ نے. وہ کیا چیز تھی؟ کہ سب سے پہلے تو اپنے رب کو نہ پہچاننا. 360 بت بیت اللہ میں کم از کم نصب ہیں، اور اس کے علاوہ جو گھروں کے اندر بت گاڑ رکھے تھے نصب کیے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تعداد ایک الگ ہے. سب سے پہلے تو اس چیز پر آمادہ کرنا کہ جو تم آبا اور اجداد کے ذریعے سے آج تک ان کو پوچھتے چلے آ رہے ہو، اس راستے سے ہٹنا ہے، نکلنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل ترین کام ہے کسی کو اس کے اعتقاد سے ہٹا دینا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو لوگ تو دم بخود رہ گئے، عجیب و غریب بھجنگے رہ گئے کہ عبد المطلب کا پوتا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا، آج یہ اپنے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اور ایک محاذ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ جب آپ نے سمجھایا کہ یہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، یہ سب غلط ہے، تو سب آپ کے عزیز و اقرب آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن آپ اس بات پر بار بار ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. ایک شخص، دو شخص، تین شخص جب وہ آہستہ آہستہ آنے لگے، قرآن کی روشنی ان پہ پڑھنے لگی، تو اس روشنی نے آہستہ آہستہ دلوں کی حالتیں تبدیل کرنی شروع کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا تھا بہت نرم مٹی کا بنا ہوا، ادھر روشنی کا چھیٹا پڑا اور ادھر دل کی حالت تبدیل ہو گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے دوست تھے، آپ نے ان کو دعوت دی، آپ نے بلا چوں اشارہ فوراً ایمان قبول کر لیا. بچوں میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ جیسے ان کے سامنے دعوت پیش فرمائی، ایمان قبول کر لیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دعوت پیش ہوئی، ایمان قبول کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مشاورت کی، سوچا، ایمان قبول کر لیا. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کردار، کچھ شخصیتیں، کچھ ہستیاں وہ عجیب تلسماتی ہوتی ہیں، سحر انگیز شخصیتیں ہوتی ہیں، اور ان کی ذات میں اللہ پاک نے ان کی کیمسٹری کے اندر کچھ ایسا تلاتم رکھا ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہو تب بھی ان میں تلاتم، باطل کے ساتھ ہو تب بھی ان میں تلاتم. ان میں یہ ہستی ہیں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عجیب ان کی طبیعت میں اللہ پاک نے سحر انگیزی اور ایک جرأت، ایک بہادری رکھی اور الگ مزاج رکھا. روشنی اوپر سے اتر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے، آہستہ آہستہ چراغ جل رہے ہیں، قافلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ خاص ہستیاں ان کے بارے میں خاص معاملات ہو رہے ہیں. ایک عمرو ابن ہشام جس کو ابو جہل کا لقب ملا، اصل نام اس کا عمرو ہے. ایک چھوٹی سی شناخت بتا دوں، عمرو اور عمر کی لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ہر وہ عمر کا لفظ کہ جس کے را کے بعد واو لکھا ہوا اس کو عمرو پڑھا جاتا ہے اور عمرو کہا جاتا ہے، اور جس کے را کے بعد واو نہ تو اس کو عمر پڑھتے ہیں. عمر دربار رسالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کہ عمرو ابن ہشام، یہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی نصرت فرمائیے. خاص معاملہ ہے، دو کے نام اللہ کے دربار میں بھیج دیے گئے اور دونوں میں عین میم را آ رہا ہے، بس ایک عمر ہے، ایک عمر ہے، ایک عمر ابن ہشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، دونوں کی اپنی قوم کے اوپر دھاک ہے. عمر ابن ہشام کی زیادہ دھاک ہے، سردار ہے، جری ہے، بہادر ہے، لڑنے والا ہے، اور عمر بن خطاب ہے، نو عمر ہے، نو خیز ہیں، اور یہ بھی جلالی ہیں، جذباتی ہیں. دربار رسالت سے درخواست اوپر پہنچا دی گئی اور وہاں سے درخواست قبول بھی ہو گئی. ادھر اب ایک عجیب اعلان ہو گیا کہ عمر ابن ہشام جس کو دربار رسالت سے اللہ کیا طلب کیا گیا اختیار کے ساتھ کہ یا یہ، اب ایک عمر اعلان کرتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ، اس نے بڑی قوم میں بدمزگی پھیلا رکھی ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، اس کو جو قتل کر دے گا اس کی گردن مارنے والے کو میں 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا. اس کی گردن کاٹ کے لے آؤ. عجیب اللہ کا ماجرا دیکھیے. دربار میں دعا ہو رہی ہے اللہ اس کو ہمارے ساتھ کر دیجیے مدد کے لیے. اب ایک وہ جس کو مانگا جا رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ جو قتل کر کے لاؤ میں سونٹ دوں گا, اور دوسرے جن کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ اعلان ہوا ہے, ان کے کان میں آواز پڑتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں سونٹ اور معاذ اللہ محمد کو قتل کرنا ہے تو کوئی بڑا کام نہیں, آج ہی کام تمام کراتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 17-18 سال کی عمر ہے, تلوار نیام میں رکھی اور لے کے نکل کھڑے ہوئے کہ ابھی ڈھونڈتا ہوں اور جا کے قتل کر کے یہ سونٹ وصول کر لیتا ہوں. جب تلاش میں نکل رہے تھے راستے ابو نعیم ملے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جی محمد کو ڈھونڈنا ہوں, آج اس کا کام تمام کرنا ہے, سو اونٹ انعام کا اعلان ہوا ہے اور یہ انعام میں لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لو, تو جس چیز کو تم مٹانے جا رہے ہو اس کی تعلیم تو تمہاری بہن کے گھر تک پہنچ گئی, تمہارے خاندان میں پہنچ گئی. فاطمہ بن خطاب کے گھر جاؤ, وہ تو اس کے زیر اثر آ چکی ہے. یہ تو چراغ پاؤ گا سن کے لرز گئے کہ میری بہن فاطمہ وہ دین سے ہٹ گئی, بے دین ہو گئی. فوراً سواری کا رخ موڑا, پہنچ گیا وہاں پہ بہن کے گھر. وہاں باہر سے پڑھنے کی آواز آئی, کوئی من من بن کر کے آواز آ رہی ہے, اندر پڑھنے کی دستک دی. بہن نے پوچھا کون؟ تو کہا عمر. وہ ایک دم سہم گئی کہ ارے عمر کہاں سے آ گئے. فوراً قاری صاحب کو پردے کے پیچھے چھپایا اور بلا لیا حضرت عمر کو اندر. یہ سرخ غصے میں کیا پڑ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. ڈانٹا شرافت سے بتاتی ہوں نہیں بتاتی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. مارنا شروع, زبردست جلال میں آ گئے کہ شرافت سے بتا تو پڑھ کے آ رہی تھی ورنہ تو یہ جان سے مار دوں گا. وہ بھی تھی تو حضرت عمر کی بہن, کہہ لیں گے ٹھیک ہے اگر مار سکتے ہو مار دو, میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی, میں قرآن پڑھ رہی تھی, اب جو کرنا ہے کر لو. جب مارتے مارتے تھک گئے اور دیکھا کہ بہن تک سے مست نہیں ہو رہی, تو سوچا آخر وہ کلام کیا ہے کہ جو ایک عورت کے دل میں اترا اور اتنا پہاڑ اس کو بنا دیا کہ وہ اپنی اب جان سے بھی نہیں ڈرتی اور کہتی مار ڈالو میں ہٹنے والی نہیں. ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو کلام سناؤ تو صحیح کہ کلام ہے کیا, وہ کیا چیز ہے مجھے پتا تو لگے. اب ماحول تبدیل ہونا شروع ہوا تو بہن نے کہا کہ ایسے تو وہ کلام آپ کو سنایا نہیں جائے گا, وہ کلام کوئی عام کلام نہیں کہ ہر ایک کو سنا دیا جائے دے دیا جائے, آپ ناپاک ہیں. کچھ روایت میں آتا ہے ان سے کہا وضو کریں, کچھ میں آتا ان سے کہا غسل کریں, پھر وہ کلام میں آپ کو دوں گی, پھر دیکھیں پڑھیں. بہرحال وہ پاک ہوئے, غسل وضو کیا. اب اس کے بعد انہوں نے کلام پڑھ کے سنانا شروع کیا سورت طہٰ کی آئے تھے. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى. یہ پوری آیات پڑھتے گئے اور جب یہ آیت یہاں پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, تو بہن نے جو کیفیت دیکھی سامنے تو دیکھا کہ جو عمر ابھی اس کلام کی نفرت میں دشمنی میں مجھے مار رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, نور دل میں اتر گیا, کیفیت بدلنے لگی. کہنے لگے واقعتاً یہ کلام تو کسی انسان کا کلام نہیں, تو بہت ہی شیریں کلام ہے, مجھے محمد کے پاس لے کے چلو. وہ قاری صاحب جو اوٹ میں چھپے ہوئے تھے نکل کے آئے. عمر مبارک ہو, چند دن پہلے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے یہ دعا ہوتے دیکھی تھی. اللہ کے دربار سے انہوں نے دو عمر مانگے تھے, عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب. مبارک ہو وہ دعا, تمہارے حق میں قبول ہو گئی. لے کے چلے ہیں دار ارقم کی طرف. اب وہاں ظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت محدود مختصر سی تھی, دستک دی, اندر سے جھانک کے جو دیکھا تو حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں. اندر تو لرزہ تاری ہو گیا, ارے عمر آئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, کہنے لگے کھولو دروازہ, خیر کے ساتھ آیا تو خیر پائے گا, شر لے کے آیا تو اپنا حشر دیکھ کے جائے گا, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو آج عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت تبدیل ہے، نہایت معصوم بنے ہوئے مزاج میں ٹھنڈک ہے، خاموشی ہے، ایک گردن جھکی ہوئی ہے، نگاہوں میں چھیپ ہے، اور وہ بہت عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے دونوں طرف سے پکڑ لیا، اب جکڑ کے کوئی غلط حرکت نہ کر دیں، حملہ ہم نہ کر دیں، جکڑ کے پکڑ کے لا کے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایمان لانا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے اور ایمان قبول کرائیے۔ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، سب نے اللہ اکبر آواز بلند کہا، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھنے میں چند لمحے کا معاملہ تھا، اونٹ کا لالچ لے کے نکلے تھے، ادھر دربار رسالہ سے دعائیں ہو رہی تھیں، وہ ہستی رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، ولیوں کے ولی، انبیاءوں کے سردار، خاتم النبیین، کہ جو فرماتے ہیں کہ جب آدم گارے اور مٹی میں تھے، پانی میں تھے، اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کیا کیا القاب آپ کہیں گے بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، وہ ہستی جب آپ کو دربار سے مانگ لے، دیکھنے میں بہت لمحوں میں کام ہوتا چلا گیا۔ خود ان کو نہیں پتا تھا، قاتل تھے جو وہ خود مقتول ہو گئے، کہ یہ نکلے تھے تو قتل کرنے، لیکن روحانیت کے ہاتھوں خود قربان کر دیے گئے۔ یہ تاریخ کے وہ لمحات تھے جو اسلام کی تاریخ کے اندر بہت عظیم و شان مول لے کے آ رہے تھے، اور اسلام کی سربلندی کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ کہنے میں ایک نوخیز عمر، نوجوان عمر لڑکا تھا، 18 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، ایمان لے آئے۔ سوچنے لگے ایمان لانے کے بعد، سب سے پہلے کسی ہلکے پیٹ والے انسان کو بتایا جائے جو جا کے جلد از جلد سب میں خبر پھیلا دے۔ اب تک جو اسلام کا معاملہ تھا وہ یہ تھا، چھپ چھپ کے ایمان قبول کر رہے تھے، بہت سی ہستیوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا کہ دشمنی بڑھے گی۔ یہ کہتے ہیں میں ایمان لایا، میں نے کہا ایسا ہلکا پیٹ کا شخص ڈھونڈا جائے جو سنتے سب میں اڑا دے۔ محلے کے گلنے چوپال پہ پہنچا، وہاں پہ ایک شخص جو کچے پیٹ کا مشہور تھا، اس کو میں نے اپنا بتانا شروع کیا۔ کہنے لگے، فرماتے کہ ابھی میں نے آدھی بات کی تھی، وہ اتنا ہلکا پیٹ کا تھا، بس آدھی بات سنتے بھاگا۔ ارے عمر تو صحابی ہو گیا، ارے عمر تو بے دین ہو گیا، ارے عمر تو دین سے پھر گیا، بات بھی مکمل نہیں ہوئی، بھاگتے بھاگتے گلی کوچے میں شور مچا دیا، عمر بھی محمد کا شہدائے ہو گیا۔ اس زمانے میں صحابی کہتے تھے، صحابی، ایک تو صحابی ہوتا ہے، ایک ہوتا صاد علی زو بایا، صحابی یعنی بے دین ہو گیا، دین سے پھر گیا، ارے عمر تو صحابی ہو گیا۔ کل اس سے پوری بات سننے بھی برداشت نہیں ہوا، اور اسے پورے محلے میں اڑا دی، سب کے اوپر لرزہ تاری ہو گیا، سب پریشان کی، عمر یہ تو کل تک اتنا دشمن تھا اور قتل کے در پہ تھا، آج یہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا کہ ان سے ملنے کی ایک ہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اللہ پاک نے جوڑ دیا، اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ خود چنتے ہیں اپنی طرف، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہدایت طلب کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہدایت مل جائے تو اللہ دے دیتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، یشتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، چنتے ہیں کہ یہ میرے دین کے لیے کچھ خاص ہے، اس کو لے لیا جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا تلسماتی شخصیت، ایک سحر انگیز، ایک ایسی ایمانی روحانی قوت والی شخصیت کہ ایمان لانے سے قبل بھی ان کا کردار ایک عجیب و غریب، اور ایمان لانے میں جو کردار ہے وہ بھی عجیب و غریب کے باقاعدہ مانگا جا رہا، اور ایمان لانے کے بعد بھی ان کا کردار عجیب و غریب۔ سب سے پہلے جو کام انہوں نے فرمایا وہ یہی، آئیے رسول اللہ بیت اللہ چلیں، آج جماعت سے نماز وہاں پہ علی الاعلان پڑھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی کمزور ہیں، دشمنوں خطرہ، ایسا نہ ہو حملہ کریں۔ آپ نے، حضرت عمر کہتا آپ آئیے تو صحیح، کسی کی ضرورت ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے آپ کی طرف میری نگاہ اٹھا کے دیکھ لے۔ اور اس دن کے بعد سے جو علی الاعلان کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی، سارے سارے سہمے خاموشی سے دیکھتے تھے، کسی کی ہمت و جرت نہیں تھی کہ عمر بن الخطاب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ ڈال سکے۔ بس اللہ کی طرف سے جب یہ انعام مل گیا، تحفہ مل گیا، پھر تو وہ تاریخی اسلام کی ماشاءاللہ بدل دی چلی گئی۔ اللہ نے اپنی پیاری ہستی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے پیارے منتخب لوگ دیے، بڑے اچھے اچھے ساتھی دیے، ان میں ایک خاص نام حضرت سیدنا صدیق اکبر، تو ان کا تو سمجھیے کہ نبی پاک کے بعد امت میں اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ بلند درجہ ہے، انتہائی دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے اور عاشق رسول، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے بارے میں ان کے دل میں ان کی کسی بات کے لیے ادنا سا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی کسی فرمائی ہوئی بات کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچے کہ ہاں یا نہ، نہیں، رسول اللہ کی بس بات نکلی اور لمحہ بھی شاید زیادہ ہو ان کی طرف سے تصدیق ہو اس کی، اتنا گہرا ایمان ہے ان کا تو. اور عالم کشف والے بتاتے ہیں کہ عالم برزخ میں بھی ان کی کیفیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ بس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں کرتے، اس قدر وہ عاشق رسول ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تو مقام ورا الورا ہے، یعنی نبی پاک کے بعد امت میں سب سے اعلی افضل مقام انہی کا ہے. اور پھر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستی، یہ تاریخ اسلام کے لیے ایک عظیم الشان ہستی ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ غیر مسلمین کے لکھے ہوئے مقالے پڑھ لیں، ان کی ریسرچ پڑھ لیں، تو آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے نیٹ کے اوپر، چھوٹی چھوٹی وہ اقتباسات آتے بھی رہتے ہیں، کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر 11 سال ان کو مزید دنیا میں مل جاتے خلافت کے، دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا. عادل، رحیم، نرم دل، خادم مزاج، اور دوسری طرف جلالی، قہار، دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہ فرمانے والے، حق بات کے لیے لمحے بھر میں جھک جانے والے، اور باطل کے لیے لمحے میں تلوار نکال کے کھڑے ہو جانے والے، کہ رسول اللہ کی شان میں اگر کسی نے 19-20 بھی بات کی تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی، ایک منافق فیصلے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہودی حق پر ہے. منافق نے سوچا کہ عمر یہودی کے معاملے بڑے سخت ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ تبدیل کراتے ہیں، وہ یہودی کو دیکھتے ہی جذباتی ہو جائیں گے اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا. وہاں پہنچ گئے، دستک دی، کہا کہ جی کیسے آنا ہو، کہا کہ جی فیصلہ کرانا، یہ مسئلہ قضیہ ہے، ابھی فیصلہ حضور سے کرایا تو حضور نے ان کے حق میں کر دیا، لیکن مجھے اطمینان نہیں، میں آپ سے فیصلہ کرانے آیا ہوں. حضرت عمر اندر کا تلوار لے کے آئے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. گردن اڑا دی. یہ گردن اڑانا زیادتی اور جذباتی وجہ سے نہیں تھا، یہ شریف فیصلہ بھی یہ تھا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اور براہ راست ان کا فیصلہ دینے کے بعد اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو واجب القتل ہے. یہ بہت بڑی اہانت ہے کہ ان کے فیصلے کے بعد بھی وہ کہہ دے مجھے ان کے فیصلے پر اطمینان نہیں، تو یہ اہانت رسالت ہے. یہ حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسے جوش میں نہیں فرمایا تھا، عمر جس گلی سے گزر جائے تو شیطان نہیں گزرتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی نہیں تھی کہ پہاڑ ہلا پاؤں مارا پہ زور سے، خبردار کہ تو ہلتی ہے، میں نے تیرے اوپر کیا انصاف نہیں کیا جو تو زلزلہ لا رہی ہے، زمین تھم جاتی ہے. یہ وہ عمر، ان کا ایمان اتنا زبردست، پہاڑوں سے مضبوط کہ دریائے نیل لک جاتا ہے. وہاں سے وہاں کے گورنر کا خط آتا ہے کہ حضرت اس نیل کی ایک عادت ہے کہ سال میں ایک دوشیزہ خوبرو کسی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے، جب چلتا ہے اور رک جاتا ہے. یہ پرانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، بھینٹ دینی پڑے گی تو نیل چلے گا، دریائے نیل ورنہ یہ خشک ہو جائے گا. رکا لکھ کے بھیج دیتے ہیں، عمر کی طرف سے ہے دریائے نیل کے نام، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے چل پڑ، ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. گورنر کو فرماتے ہیں رکا یہ پرچہ اس پہ ڈال دو. پرچہ وہاں پہنچتا ہے، گورنر اس پہ ڈالتے ہیں، اور وہ دن آج کا دن دریائے نیل لکتا نہیں ہے، الحمدللہ. تو اللہ نے عجیب جلال، عجیب ایک ایمانی قوت، مضبوطی عطا فرمائی. لوگ سمجھتے صرف آپ جلالی جلالی تھے، ٹھنڈے تو اتنے ٹھنڈے ہیں. ایک مرتبہ غصے میں، جذبات میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑے جلال میں ہیں، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی اتنی مہریں رکھنے لگ گئے, عورتوں کی اتنی اتنی مہریں اور عورتوں کے اتنی اتنی مطالبات بڑھ گئے ہیں کہ وہ مہر بہت زیادہ زیادہ مانگنے لگی ہیں, کیوں ایسا کرتی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کا واضح فرما رہے تھے. ایک خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ ہمیں زیادہ مہر لینے سے کیوں روکتے ہیں, قرآن میں اللہ پاک نے حکم اجازت دی ہم زیادہ سے زیادہ مہر لے سکتی ہیں اگر گنجائش ہو کچھ اور کی. حضرت نے فرمایا کہاں اجازت ہے بتاؤ. تو ظاہر ہے وہ خاتون بھی حضور کی صحبت یافتہ تھی, صاحب علم تھی, حضور کی صحبت یافتہ کا علم کوئی معمولی تو نہیں ہو سکتا. فوراً ایک آیت پیش کی جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں جا سکتا کہ اس سے مہر کے بارے میں کوئی حکم نکالا جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. خاتون نے آیت پیش کی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کے بدلنا چاہتے ہو تو دوسری بیوی کر لو. ان عورت تم استبدال الزوج مکان الزوج کہ بیوی سے ناراضگی طلاق دے کے ہٹانا چاہتے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. وآتے تم احداہن قنطارا اور تم نے ان بیوی میں سے کسی بیوی کو قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر باقاعدہ پہاڑی کی صورت میں. وآتے تم احداہن قنطارا اور تم نے ان کو ڈھیروں ڈھیر مہر میں دیا ہوا ہو. فلا تاخذ منهن شيئا اب ان سے کوئی چیز واپس مت لینا. فرمایا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈھیرو ڈھیر اگر مہر دیا تم نے بیوی کو تو تم اس پہ الزام تراشا کر کے واپس مت لو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ مہر مت دیا کرو. ایک لمحے کے لیے سوچا, ممبر پہ بیٹھے, گردن جھکائی اور فوراً بھرے مجمع میں فرماتے ذرا سا انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اصابت المرأة واخطا عمر عورت سچ کہتی ہے, ٹھیک کہا اس نے, عمر سے خطا ہوئی, عمر سے غلط بات نکلی. بھرے مجمع میں خاتون کی بات کو تسلیم کرنا, اس کی دلیل کو تسلیم کرنا اور تسلیم کرتے ہی اپنی غلطی کو بھی اعلان کر دینا کہ اخطا عمر, عمر سے غلطی ہوئی, معمولی بات نہیں, امیر المومنین ہیں. یہ جرات انہوں نے دی تھی کہ اگر کوئی غلط بات ہو تو بھرے مجمع میں خاتون کھڑی ہو کر ٹوک دے اور قائل کر لو قائل ہوئے. حضرت زید ابن اسلم کو تو واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ رات میں جب ایک خان آپ دورہ فرماتے تھے گلیوں کوچوں کا, تو ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے دورہ کرتے کرتے کہیں نکلے جنگل میں, دیکھا کہ خاتون وہاں آگ جل رہی, وہاں پہنچے دیکھا خاتون نے گرم پانی چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے اور بچے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, خالی پانی ابل رہا ہے. تو پوچھا کیا ہوا, کہاں گھر میں راشن پانی کچھ نہیں, اور امیر المومنین اس کو کچھ ہوش ہی نہیں, اس کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں, ہماری کیا خبر لے گا. بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کھانا پک رہا ہے تو آگ جلا کے پانی رکھا ہوا ہے کہ کم از کم تسلی ہو جائے, روتے دھوتے سو جائے. بری طرح پریشان ہو گئے, کہا کہ عمر کو کیا پتا, ابھی بھجواتا ہوں سامان. گئے اور اچھا خاصا بیت المال سے آٹا راشن کا سامان لیا, کاندھے پہ لاد کے چلنے لگے. جو خادم اور وہ ساتھ رہتا زید, وہ حضرت زید کہنے لگے کہ حضور لائیے مجھے دیجیے, میں اپنے کاندھے پہ لاد دوں, سامان میں لے کے چلوں, آپ کی مدد کرا دوں. کہا کہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. امت کی رعایا کی حقوق کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے, اور قیامت میں بولا تذیر وزرا تم وزرا اخرا, قیامت میں کوئی بوجھ دوسرے بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہ بوجھ تو میرے کندھوں کا ہے, مجھ پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی اپنی رعایا کا خیال کروں. کیا قیامت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا جو آج میرا بوجھ اٹھانے کی بول رہا ہے. کندھے پہ لاد کے اس نے وہاں پہنچایا, پکوایا, پکا کے کھلوایا, تھوڑی دیر بیٹھے وہاں نظارہ دیکھتے رہے. بچوں نے جب کھانا کھا لیا, حریرہ وغیرہ ٹائپ کا بنایا, بنا پکا کھلایا, اور بچوں نے کھایا, بچے کھانے کے بعد مستیاں کرنے لگے, شرارتیں کرنے لگے, ہنسنے لگے, گلکاریاں کی اور اشارت کے بعد وہ سونے لگے. پھر وہاں سے رخصت ہوئی, عورت کو بتایا کہ تمہارا امیر المومنین عمر وہ یہی ہے جس کا تم شکوہ کر رہے ہیں, جس کو کچھ خیر و خبر نہیں. وہ بڑی شرمندہ ہوئی, پھر ماجرا پوچھا کہ آپ کھانا دے کے راشن دے کے چلے کیوں نہیں, بیٹھے کیوں رہے. تو فرمایا کہ اس لیے بیٹھا رہا کہ جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا اب میں ان کو ہنستا ہوا دیکھ کے جاؤں گا کہ میری ذمہ داری پوری ہوئی کیوں نہیں ہوئی, کہ جن بچوں کی آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آئے تھے اب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئی نہیں آئی میری وجہ سے, وہ دیکھ کے پھر جاؤں گا. انہی کا تو مشہور مقولہ ہے جو آج تک دنیا میں ضرب المثل ہے کہ فرات کے کنارے اگر بھوک کا کتا بھی مر جائے گا تو عمر سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے وہ کتا بھوکا کیوں مرا تھا. یہ خوف کا عالم تھا, یہ ذمہ داری کا عالم تھا, اللہ سے محبت کا یقین کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں کہ قیامت میں اعلان ہو کہ سارے لوگ دوزخی ایک جنت میں جائے گا تو میرا گمان عمر ہوگا, وہ اور ڈر کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں قیامت میں اعلان ہو کہ سارے لوگ جنتی ایک دوزخی ہے، بس کہتے ہیں ڈر یہ کہ وہ عمر میں ہی ہوں گا. امید اور خوف کے درمیان کیفیت، اور آخرت کیسے مشتاق. آخری جب حج کیا راستے میں تھے ایک جگہ اونٹ کو بٹھایا اور ٹیک لگائی اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ عمر اب بوڑھا ہو گیا، تھک گیا، اب امت کی ذمہ داری اٹھائی نہیں جاتی، عمر کو واپس بلا لے. دو عجیب کرتے تھے کہ اللہ شہادت کی موت چاہیے لیکن تیرے نبی کے شہر میں چاہیے. صحابہ کہتا ہے ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ اب جہاد ختم ہو گیا، مدینے میں دور دور تک ایمان ایمان ہے، یہود و نصارہ یہاں سے نکال دیے گئے، اب یہاں مدینے میں شہادت کیسے آئے گی؟ پہلے تو غزوات ہوتے تھے، غزوے چلنے کا بھی بدر ہو گیا، کبھی احد ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اب تو سارا اسلام مدینے میں پھیل چکا. یہ عجیب موت مانگتے کہ اللہ شہادت چاہیے تیرے نبی کے شہر میں چاہیے. بس حج سے واپسی پہ جو دعا کی اونٹ سے ٹیک لگا کے عمر اب بوڑھا ہو گیا، تھک گیا کہ امت کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اس کو واپس بلا لے. اور چلنے میں چند دنوں بعد ہی مدینہ طیبہ کے اندر جو کاروائیاں شروع ہوئیں، خط آیا غالباً مصر سے، پتہ نہیں کہاں سے، کہ بڑا زبردست ایک کاریگر ہے، کام بہت اچھا کرتا ہے، بڑا ٹیکنیکل ہے، بہت سے فنون آتے ہیں، ٹیکس دینے میں چوری کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو مدینہ بھیج دوں گے، وہاں پہ بڑی ایجادات کرے گا. حضرت عمر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صاحب صلاحیت لوگوں کو تلاش کرتے تھے، باوجود مجوسی ہونے کے اسپیشل اس کو اجازت دی کہ اس کو حرم میں آنے کی اجازت دی جائے، حالانکہ حدود حرم میں غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن امت کے فیض کے لیے خاص اجازت دی، بلا لو، بھیج دو. بھیج دیا. اس سے بیٹھ کے جب بات چیت ہوئی، اس نے اپنی شکوہ شکایت شروع کر دی کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، آہنگری جانتا ہوں، لوہا کا کام جانتا ہوں، فلاں کام جانتا ہوں، بہت کچھ بتایا اس نے اپنے فنون، اور آپ کا جو گورنر مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے. حضرت نے پوچھا اس سے کہ کتنے کر لیں، دو درہم یومیہ. کہنے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا جو فن ہے، جو کمائی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اندر سے بھڑک گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ سنا تم بڑی زبردست ایک چکی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلے. تو دانت پیستا ہو کہنے لگا میں ایسی چکی بنانا جانتا ہوں، تم یاد رکھو گے. یہ کہہ کے غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اور وہی ہوا، اگلے دن بھی حرم نبوی میں چادر وادہ لپیٹ کے، ڈھاٹا واٹا باندھ کے، ایسا سکڑ کے نمازی بن کے، زہریلا خنجر وہ اپنے اندر چھپا کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب صفے درست کرانے کے لیے کھڑے ہوئے، صفے درست کرائے، لوگوں کو سب کو ٹھیک کیا، ان کی عادت تھی کہ وہ پہلے خود کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، صفے درست کراتے تھے، صحیح کراتے تھے، پھر جماعت شروع فرماتے تھے. جماعت شروع فرمائیے تو فوراً بس نے جماعت شروع کرنے کے بعد اس کو پتا تھا کہ نماز مسلمان یہ ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں، نماز نہیں توڑتے، سلام جیسے انہوں نے نیت بانی ہے، یہ بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نکلا ہے سب سے، اور پے در پہ وہ زہر آلود دو روئی خنجر کے جس کے دونوں طرف دھار تھی، وہ حضرت کی ناف میں گھونپ دی، اس نے دھرا دھر کئی وار کیے، جس سے ایک دم اتڑیاں کٹ کے باہر آ گئیں اور پورا پیٹ چاک ہو گیا. اور حضرت اس حالت میں بھی یہ حال تھا کہ حضرت غالب عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو مسلح پہ آگے کیا امامت کے، خود ڈھال ہو کے گر گئے برابر میں. کچھ لوگ بھاگے، انہوں نے قاتل کو پکڑا، باقی لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو طبی امداد کے لیے لے جایا گیا. طبیب کو فوراً بلایا گیا، طبیب حاضر ہوا، اس نے وہ خاص سیرپ سا بنا کے پلایا، وہ سیرپ جیسی پلایا فوراً نیچے بہ گیا. اس نے وہاں پہ خطرناک سگنل دے دیا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، جو زخم ہوا ہے، جو وار کیا وہ ایسا خطرناک ہے کہ یہ سہار نہیں سکیں گے. اور وہی ہوا، جلدی جلدی وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، جو چیز ہو سکتی تھی فرمائی. سب سے زیادہ جو فکر تھی کہ اپنے دو رفیقوں کے ساتھ جا کے آرام کر لوں، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو امیر المومنین مت کہنا، کہنا عمر بن الخطاب، اب زخمی ہو چکا ہوں، مرض الموت میں ہوں، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، ان سے کہنا کہ عمر بن الخطاب کی خواہش ہے، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو وہ عمر بن الخطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دستک دی، پوچھا کیسے آنا ہوا کیا، تو بولا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تدفین چاہتے ہیں. اندر سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور فرمایا کہ ویسے تو اس جگہ کے بارے میں ارادہ میرا یہ تھا کہ اس جگہ میں میں دفن ہوں، لیکن عمر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کی درخواست کو رد کیا جا سکے، میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں اور اس جگہ کے لیے عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چونکہ وہ حجرہ عائشہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، تو اجازت مل گئی، آ کے بتایا تو خوش ہو گئے۔ پھر بھی فرمایا جب روح قبض ہو جائے، میرا جنازہ جب حجرے پر پہنچ جائے تو پھر بھی حجرے سے باہر رکھنا اور پھر امی عائشہ سے پوچھنا۔ اس وقت تو میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، ہو سکتا ہے بھی میری ہیبت ہو شاید، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ پھر دوبارہ پوچھنا، عمر بن الخطاب کا جنازہ ہے اور وہ یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ اجازت دے تو پھر دفنانا۔ روح قبض ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو بیٹے سے کہتے ہیں، وصیت فرماتے ہیں، جیسے میری روح قبض ہونے لگے میرے چہرے کو زمین پر رکھ دینا، مدینے کی مٹی چہرے پہ لگنے دو، خاک آلود مجھے اپنے رب کے سامنے جانے دینا، قبر زیادہ بڑی مت بنانا، اگر اعمال اچھے قبر خود بڑی ہو جائے گی ورنہ کوئی فائدہ نہیں، کفن متوسط دینا، اعمال اچھے ہوں گے ایمان ہوگا تو تمہارا کفن میرے کوئی کام آنے والا، جنت سے اچھا کفن مل جائے گا، اور اگر ایمان نہیں اعمال اچھے نہیں کفن کتنا اچھا دے دو میرے لیے بیکار ہے۔ روح قبض ہونے کا وقت قریب آ رہا، غشی تاری ہو رہی ہے، بیٹھے سے کہتے ہیں چہرے کو نیچے رکھ، میں کہتا ہوں وہ ادب میں رکھ نہیں پا رہے، غصہ ہو رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں چہرے کو نیچے رکھو، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے حکم کے مطابق چہرے انور کو زمین پہ رکھ دیا۔ کہاں وہ عمر جن کے نام سے قیصر اور کسرا کانپ جاتے تھے، جن کے ایمان لرز گئے، اور جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ قدم اٹھ گئے فتح کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں ایسے فقیری عالم میں، درویشی کے عالم میں، اور عاجزی کے ساتھ، کس نے مانگا تھا؟ رحمت للعالمین نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے ملنے کی ایک ہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، تو اللہ والوں سے ملیں، ان کی محبت دل میں رکھیں، ولی بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو آپ اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا لیجیے، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کی دنیا میں معاف فرما دیجیے، دنیا کے لالچ کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، آخرت کی فکر عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ولی ہیں، ان دوستوں کا ہمیں دوست بنا دیجیے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے جو مبارک تذکرے ہوئے، اس تذکرے کی برکت سے ہماری آخرت بھی سنوار دیجیے، ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے، اے اللہ ہمیں آخرت میں ان کے ساتھ حشر فرما دیجیے۔ یہ ہستیاں کامیاب ہو گئیں، اللہ ہمیں بھی کامیاب فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی کامیاب بندوں میں فرما لیجیے، ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجیے، اپنا ولی بنا لیجیے، ہم من گوئی ہم کے تعتم بپذیر، قلم عف بر گناہ ہم کش، اے اللہ اپنی معافی کا قلم ہماری خطاؤں پہ پھیر دیجئے، ہماری خطاؤں پہ اپنے معافی کا قلم پھیر دیجئے، قلم عف بر گناہ ہم کش، قلم عف بر گناہ ہم کش، ہماری خطاؤں پہ اپنے معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ ان مقدس ہستیوں کا آخرت میں بھی ساتھ نصیب فرمائی، ان بڑی ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائیے، آخرت میں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان سے دور نہ فرمائیے، ان کی وہاں زیارت سے، ان کی ملاقات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ایمان کی ایک ہلکی سی رونق اور ایک ہلکی سی چمک ہمارے دل و دماغ میں بھی مرتب فرما دیجیے، ہمارے والد حضرت ناصر احمد، حضرت مولانا حافظ ابرار صاحب اور میری پیاری امی صاحبہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے، انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے سہم راضی کر لیجیے، رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، موسم کو ٹھنڈا فرما دیجیے، اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس رحمت کو نہ روکیے، ہمارا یہ کہنا سننا پڑھنا اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین۔ رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ۔